الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ انبیاء کی آیت 24 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے ایک تنبیہ بیان ہوئی تھی جس میں لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے حدود علم میں رہ کر زندگی کو اور زندگی کے حقائق کو سمجھیں. چنانچہ جو کچھ انہوں نے اپنے خیال سے بنا رکھا ہے اس پر توجہ دلاتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے انفس کے دلائل بھی پیش کر دیے، آفاق کے دلائل بھی پیش کر دیے، اب اگر تم توحید کے مقابل میں شرک کے علمبردار بن رہے ہو تو ہاتھو برہانکم، تمہیں بھی چاہیے کہ تم شرک کے حق میں کوئی دلیل پیش کرو. یہ بتاؤ کہ اس کائنات میں وہ کیا چیز ہے جو شرک کا تقاضا کر رہی ہے، جس کو علم و عقل کی روشنی میں اس وقت تک سمجھا نہیں جا سکتا جب تک شرک اور شرک کی بنیاد پر کوئی عقیدہ اختیار نہ کیا جائے. ہاتھ برہانک، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے استدلال پیش کیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل علم و عقل میں نہیں ہے تو ایک نظر ڈال کے دیکھ لو، اللہ کے پیغمبر بھی آتے رہے ہیں، ان کی بھی اب ایک تاریخ بن چکی ہے، انہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پیش کی ہے. وہ ہدایت ان کتابوں میں پیش کی گئی جو اسی لیے نازل کی گئیں کہ وہ اختلافات کا فیصلہ کر دیں. تورات موجود ہے، زبور موجود ہے، انجیل موجود ہے، اور اب یہ قرآن بھی ہے. اس قرآن کو دیکھ لو، اس سے پہلے جو یاد دہانی نازل کی گئی ہے اس کو دیکھ لو. اپنی کتابوں کو اللہ تعالیٰ ذکر سے تعبیر کرتے ہیں، یاد دہانی یعنی یہ کتابیں جو کچھ انسان کی فطرت میں موجود ہے اس کی یاد دہانی کرتے ہیں. قرآن مجید کا نام جس طرح قرآن ہے اسی طرح ذکر بھی ہے. چنانچہ قرآن مجید نے جگہ جگہ اپنا تعارف اس نام سے بھی کرایا ہے. یہاں اسی پہلو سے لفظ ذکر استعمال ہوا ہے. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ ان کی یاد دہانی موجود ہے جو میرے ساتھ ہیں اور ان کی یاد دہانی بھی جو مجھ سے پہلے ہوئے ہیں. یعنی میرے ساتھ ہیں، قرآن مجید ہے، پیغمبر ہیں، پیغمبر کے ساتھی ہیں، ان کو جو یاد دہانی کرائی گئی ہے وہ اس کتاب کی صورت میں ہے، اس کو بھی پڑھ کے دیکھ لو. اور جو مجھ سے پہلے ہوئے ہیں یعنی رسول اللہ سے پہلے اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، ان کی کتابیں بھی ہیں، ان کے صاحب بھی ہیں، ان کا مطالعہ بھی کر کے دیکھ لو. وہ سب توحید ہی کو بیان کرتے ہیں. چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت بھی جو تورات ہمارے پاس موجود ہے، جو انجیل ہمارے پاس موجود ہے، جو زبور ہمارے پاس موجود ہے، جس شان سے وہ توحید کی منادی کرتی ہیں ان کی کوئی مثال نہیں. ادنا درجے میں ان کتابوں میں کہیں شرک کو پناہ نہیں ملی، وہ کسی جگہ سے در نہیں آ سکا. اس وقت بھی وہ توحید اور توحید ہی کے تصور کو پیش کرنے کے لیے بے نظیر کتابیں. انجیل کو پڑھیے، تورات کو پڑھیے. تورات تو خاص طور پر صفوں کے صفحے لکھتی چلی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو تنبیہ کی جائے کہ خود ان کے گرد و پیش میں شرک کی کیا صورتیں ہیں جن سے ان کو بچنا چاہیے. انجیل دین کی حقیقت بیان کرتی ہے، اندر اتر کر خدا سے تعلق پیدا کرتی ہے. تو یہاں ان کتابوں کا بھی حوالہ دیا اور قرآن کا بھی حوالہ دیا. تو ارشاد فرمایا کہ ذرا ان کو بھی دیکھ لو، اس کتاب کو بھی دیکھ لو. بل اکثرہم لا یعلمون، نہیں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں، یعنی نہ علم کی، نہ عقل کی، نہ کتابوں کی، نہ اللہ کی تذکیر اور یاد دہانی کی، کسی کے پاس شرک کے حق میں کوئی دلیل نہیں. پھر لوگ شرک کیوں کرتے ہیں؟ ارشاد فرمائے بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے زیادہ حق کو نہیں جانتے اس لیے منہ موڑے ہوئے. یعنی جو علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے یہ اس علم سے بھی بہرہ یاب نہیں ہوئے، انہوں نے اس علم کو بھی فراموش کر دیا ہے. ورنہ انسان کے پاس جو اللہ کا دیا ہوا علم ہے وہ اگر اس علم کی روشنی میں بھی جیے تو وہ شرک ایجاد نہیں کر سکتا. الحق کا فہم مورزون، یعنی یہ حق کو نہیں جانتے، لا یعلمون الحق فہم مورزون، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں ان کی طرف ہم یہی وحی کہے کرتے رہے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو میری ہی بندگی کرو. یہ اب گویا پوری تاریخ کا خلاصہ بیان کر دیا کہ یہ پیغمبروں کی کتابیں موجود ہیں، یہ ان کی قائم کردہ روایت موجود ہے، یہ ان کے آثار علمی موجود ہیں، ان پر ایک نظر ڈال کے دیکھ لو. اس وقت اگر یہ پیغمبر تمہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ اس کائنات کا تنہا معبود، اس کا تنہا بادشاہ، اس کا تنہا آقا، اس کا تنہا خالق اور اس کا تنہا امر و نظم چلانے والا ایک ہی ہے، اگر یہ بات اس وقت کہہ رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی یہی بات کہی گئی ہے. چنانچہ جن پیغمبروں کو بھی ہم نے بھیجا، جن رسولوں کو بھی ہم نے بھیجا، ان کی طرف ہم نے یہی وحی کی ہے. قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بات واضح کی ہے کہ ہم نے کبھی دو دین اس دنیا میں نہیں اتارے، ہمارا دین ایک ہی رہا ہے. ہم نے اس دین کو کبھی کسی فرد، کسی قوم، کسی علاقے سے منسوب نہیں کیا، اس کا ایک ہی نام رہا ہے اسلام. اور اسلام کا مطلب ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ سبمیشن اور سرنڈر کا مفہوم رکھتا ہے. یہی دین، یہی پہلے دن دیا گیا تھا، اسی کی یاد دہانی تمام انبیاء کراتے رہے ہیں. تو فرمایا ہے جگہ جگہ کہ ہم نے کبھی کوئی دو دین دنیا میں نہیں اتارے، ہمارا دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے. لوگ اس میں طرح طرح کے انحرافات پیدا کر کے اپنے فرقے بنا لیتے ہیں، پھر ان میں سے کسی فرقے کا نام یہودیت رکھ دیتے ہیں، کسی کا مسیحیت رکھ دیتے ہیں، کسی کا کچھ اور رکھ دیتے ہیں. تو یہ لوگوں کے بنائے ہوئے فرقے ہیں، یہ اسی اسلام کے فرقے ہیں. ہمارے سب ماننے والے مسلمان ہی تھے، ہم نے ان کا نام بھی مسلمان ہی رکھا تھا. یہاں یہ فرمایا کہ جس طرح اس دین کا نام ہمیشہ سے اسلام ہے، جس طرح سے اللہ کے دین کے ماننے والوں کو ہمیشہ مسلمان ہی اللہ نے کہا ہے، اسی طرح جو وہی رسولوں کی طرف کی گئی جس کے ذریعے سے یہ دین دیا گیا، وہ بھی ہمیشہ ایک ہی رہی. تو اس کا حوالہ دے کے اب یہ کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، جتنے رسول بھی ہم نے بھیجے، جس کو بھی ہم نے اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، وہ موسیٰ و عیسیٰ ہوں، ان سے پہلے ابراہیم علیہم السلام، ایک ہی وحی ہم نے ان کی طرف کی ہے. وہ کیا وحی تھی؟ وہ وحی یہ تھی کہ انہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی توحید ہی ہم نے سب کو بتائی، توحید ہی کا ہم نے سب کو پیغام دیا، اور دعوت کیا تھی ان کی؟ فاعبدون، میرے ہی بندے بن کر رہو، میری ہی بندگی کرو، میرے سوا کوئی اور نہیں ہے جسے تم معبود بنا سکتے ہو، جس کو تم اپنا آقا، اپنا مالک سمجھ سکتے ہو، وہ تنہا میں ہی، سو میری ہی بندگی کرو. تو گویا اوپر جتنی بات کہی گئی تھی اور جس یاد دہانی کا حوالہ دیا گیا تھا، اس کی مزید وضاحت کر، پہلے یہ فرمایا تھا کہ جتنی یاد دہانی بھی اس سے پہلے رہی ہے یا اب کی جا رہی ہے، وہ سب توحید بیان کرتی ہے. اب اس کو نتیجے کے طور پر بھی بتا دیا کہ سب میں ایک ہی دعوت دی گئی ہے، اللہ کی بندگی کرو، وہی پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی اور اس کا اہل نہیں ہے کہ تم اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھو. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کے اولاد ہے. اتنے واضح بیانات کے بعد، اس طریقے کی تنبیہ کے بعد بھی یہ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں، خدائے رحمان نے بھی اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا رکھے. یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کی اولاد ہے، ارشاد ہوا سبحانہ، وہ اس تہمت سے پاک ہے، یعنی وہ اور اولاد، وہ اور اس طرح کی کسی چیز کی اسے احتیاج ہو، یہ اپنے پروردگار کے بارے میں کتنا پست تصور قائم کرتے ہیں، وہ اس تہمت سے پاک ہے۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، فرشتے جن کو یہ خدا کی بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کی اولاد نہیں بلکہ مقرب بندے، یعنی اب ان کو تنبیہ کی کہ تمہیں انبیاء نے بتایا کہ اللہ کی ایک مخلوق جنات بھی ہیں، اللہ کی ایک مخلوق فرشتے بھی ہیں، ان کا کچھ تعارف کرا دیا، ان کے بارے میں تم نے یہ رائے قائم کر لی کہ وہ خدا کی بیٹیاں ہیں، پھر ان کو معبود بنا لیا، پھر ان کو اس کائنات کے نظم میں شریک ٹھہرا لیا، یہ کیسی بات کرتے ہو، وہ بھی تمہاری ہی طرح اللہ کے بندے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ تم نے انحرافات اختیار کر لیے ہیں اور انہوں نے اللہ کی بندگی کو اپنا شعار بنا رکھا ہے، اس لیے اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے قریب جگہ دے رکھی، اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے اس لیے کہ وہ شرک سے بالکل پاک ہے، یعنی فرشتوں نے کبھی اپنی تاریخ میں شرک جیسی غلاظت کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، اس لیے کہ وہ شرک سے بالکل پاک ہے، خدا کی سچی معرفت رکھتے ہیں، پہچانتے ہیں اس پروردگار کو، اور کامل وفاداری کے ساتھ اس کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس بات کو جگہ جگہ ادا کیا گیا ہے کہ جو حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ اس کو مانتے ہیں، جو ذمہ داری انہیں دی جاتی ہے وہ اس کو ادا کرتے ہیں، جس کام کے لیے انہیں کہا جاتا ہے اس میں ادنا درجے کا انحراف نہیں کرتے، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اس کے احکام کی پیروی کر رہے ہیں۔ جب کوئی بندہ بندگی کا حق ادا کر دیتا ہے، بندہ ہونے کی حیثیت سے جو کچھ اس سے مطلوب ہے وہی کرتا ہے، تو فرمایا جانتے ہیں اس کا صلہ کیا ہے؟ اس کا صلہ خدا کا تقرب ہے، یعنی خدا کے قریب ہوتا ہے انسان، خدا اس کو بندگی کے صلے میں اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اس کا صلہ خدا کا تقرب ہے، نہ کہ زور و اثر اور ناز و تدلل، جس سے وہ ان کے زوم کے مطابق خدا سے جو چاہے منوا لیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہستی نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں نے تو بادشاہ کو اپنے شیشے میں اتار رکھا ہے، وہ اس کائنات کا پروردگار ہے۔ یہ کیا احمقانہ قسم کی تشبیہات پیدا کرتے ہو، پھر ان کی بنیاد پر کچھ نتیجے نکالتے ہو، پھر جس کو چاہتے ہو افسانہ ترازی کر کے اس کا شریک بنا دیتے ہو۔ اللہ کے بندو، جن کو تم فرشتے کہہ رہے ہو، ان کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ بندگی کا حق ادا کرتے ہیں، اور جب بندگی کا حق ادا کر دیتے ہیں تو ان کو تقرب عطا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا ان کو منہ چڑھے بنا دیا ہے، وہ جو چاہیں گے منوا لیں گے، یہ احمقانہ باتیں چھوڑو اور اصل حقیقت کو سمجھو۔ یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کی اولاد ہے، وہ اس تہمت سے پاک ہے، فرشتے جن کو یہ خدا کی بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کی اولاد نہیں بلکہ مقرب بندے ہیں۔ مزید فرمایا لا یسبقونہ بالقول، وہ اس کے حضور کبھی بڑھ کر نہیں بولتے، وہم بامرہ ہی یعملون، اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، یعنی وہ تو کوئی بات کرنے کی جسارت بھی نہیں کرتے، جب ان سے کہا جاتا ہے تب بات کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے اس وقت جواب دیتے ہیں، وہ کوئی بڑھ کے بات نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ذات باری نے ان کو تقرب عطا کیا ہے تو تمہارے خیال کے مطابق اب وہ جو کچھ چاہیں ناز و تدلل سے منوا لیں گے، نہیں، اس طرح کی کوئی حیثیت ان کو حاصل نہیں ہے۔ وہ اس کے حضور کبھی بڑھ کر نہیں بولتے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس پر میں نے وضاحت کی ہے، مطلب یہ ہے کہ جن کی حیثیت خدا کے آگے یہ ہے، یعنی اس طرح وہ خدا کی بندگی کا حق ادا کر رہے ہیں، جن کی حیثیت خدا کے آگے یہ ہے، ان کے بارے میں یہ خیال کر لینا کہ وہ خدا کی بارگاہ میں ایسا زور و اثر رکھتے ہیں کہ اپنے ماننے والوں کو اس کی پکڑ سے بچا لیں گے، محض حماقت، یعنی یہ حماقت ہے جس میں تم مبتلا ہو گئے ہو، اور یہ خیال کر کے کہ ہم فرشتوں کو خوش کر لیں گے، ہم ان کی عبادت کریں گے، ہم ان کے لیے کچھ پوجا پاٹ کے مراسم ادا کریں گے، تو وہ اگر خوش ہو گئے تو پھر منوا لیں گے، نہیں اس کا اذن ہوگا تو کوئی بات کرے گا، اس کے سامنے کوئی بات کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک تو یہ پہلو ہو سکتا ہے اس غلط فہمی اور حماقت کا کہ کسی کی کوئی حیثیت مانی جائے، دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ جس ہستی سے معاملہ ہے اس کے علم میں کوئی خامی ہے یا کمی ہے، تو اب اس کو بھی ضرورت پڑ گئی کہ وہ اپنا کوئی نائب مقرر کرے، اپنی طرف سے کوئی نمائندہ بنائے اور وہ جا کے اس کو بتائے کہ نہیں فلاں چیز تو اس طرح ہو رہی ہے، یعنی اس کے علم میں اضافہ کرے۔ تو دوسرے پہلو کی بھی تردید کی، پہلی یہ چیز کہ وہ میرے بندے ہیں، میرے بندے ہیں لیکن اپنے اخلاص کی وجہ سے، اپنی بندگی کی وجہ سے میرا قرب حاصل کر چکے ہیں، میرا قرب ان کو ضرور حاصل ہے لیکن ان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ میرے سامنے کوئی بات کرے یا مجھ پر اپنا کوئی زور و اثر پیدا کر لیں۔ اب فرمایا کہ میرے علم میں بھی وہ کیا اضافہ کریں گے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون، ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب اس کو معلوم ہے، یعنی وہ بھی وہ علم اپنے بارے میں نہیں رکھتے جو ان کا پروردگار ان کے بارے میں رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے علم میں، ذات باری نے فرمایا میرے علم میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، آگے پیچھے کا ماضی حال مستقبل سب کا علم میں رکھتا ہوں، ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب اس کو معلوم ہے۔ ولا یشفعون، وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے، یعنی اپنی طرف سے کوئی سفارش کرنا، شفاعت کرنا، کوئی بات بڑھ کر کہنا، اگر اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو اس فیصلے کو تبدیل کرانے کی کوشش کرنا، یہ ان کے شایان شان ہی نہیں ہے، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور فرمایا کہ ہاں البتہ الا لمن ارتضی وهم من خشیته مشفقون، وہ کسی کی کوئی سفارش نہیں کرتے اس کے سوا جس کے لیے اللہ پسند فرمائے، یعنی وہ پروردگار عفو و درگزر کے مرحلے میں یہ کہے کہ ہاں کسی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو، کسی کے لیے کوئی بات پیش کرنا پسند فرماتے ہو تو فرماؤ، وہ کہے گا، وہ اجازت دے گا، وہ انتخاب کرے گا، عفو و درگزر اس کی طرف سے ہونا ہے، اور جب اس کی طرف سے ہوگا تو پھر اس کے اذن سے جن کے بارے میں وہ اجازت دے گا کسی کو کچھ کہنا ہے تو کہے گا۔ یہ بتا دیا کہ اپنی طرف سے بڑھ کر کوئی بات کرنا، اپنی طرف سے اللہ کے علم میں کوئی اضافہ کرنا، یہ کسی کا اشارہ نہیں ہے، یہ عفو و درگزر کا وہ مرحلہ ہے جس کی میں نے اس سے پہلے بھی وضاحت کی کہ قیامت میں جب معاملات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو قرآن سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور روایتوں میں بھی اس کی بڑی وضاحت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلا فیصلہ تو جو کچھ علم و عمل کا اثاثہ ہم لے کے جائیں گے اس کی بنیاد پر سنا دیں گے، یہ میرٹ کا فیصلہ ہے کہ پہلے مرحلے میں بیلاگ طریقے سے ہو جائے، جو معیارات مقرر ہیں ان پر جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے گا، جو ناکام ہو جائیں گے ان کی ناکامی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کامیابی اور ناکامی کے نتائج بھگتنے کے لیے وہ سپرد کر دیے جائیں گے، اس کے بعد عفو و درگزر کا مرحلہ ہوگا، یعنی اب گویا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، یہاں تک عدل تھا، انصاف تھا، وہ ہو گیا، جب وہ ہو گیا اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، اس کو قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے، روایتوں میں بھی بیان کیا گیا ہے، وہ معافی کا مرحلہ ہے، عفو و درگزر کا مرحلہ ہے جس میں وہ اجازت دیں گے، فرشتوں کو بھی دیں گے، انبیاء کو بھی دیں گے، صالحین کو بھی دیں گے، وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں لیکن وہ ان کی اجازت سے ہوگا، اس سے پہلے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کے سوا جس کے لیے اللہ پسند فرمائے اور اس کی ہیبت سے لرزتے رہتے ہیں، یعنی تم تو کہہ رہے ہو کہ وہ اپنی بات منوائیں گے، وہ اس کی ہیبت سے لرزتے رہتے ہیں، صرف اسی وقت وہ کوئی بات کریں گے جب کہ اس کی طرف سے، اس پروردگار کی طرف سے، کائنات کے بادشاہ کی طرف سے اجازت ملے گی۔ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي رَاهُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، فرمایا کہ تم نے ان کو معبود بنا لیا، تم ان کو سمجھتے ہو کہ وہ خدائی میں شریک ہیں، تو اب سن لو، ان میں سے یعنی فرشتوں میں سے، ان میں سے جو یہ کہنے کی جسارت کرے کہ اللہ کے سوا میں الہ ہوں، تم نے تو کہہ دیا، میں نے مہلت دی ہوئی ہے، اس مہلت میں میں تمہاری گردن نہیں ناپتا، لیکن اگر وہ کہیں یہ کہہ گزریں، ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک صاحب ارادہ مخلوق ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شعور علم عطا فرمایا ہے، بڑی برتر مخلوق ہے، وہ اگر کسی وقت اس شیطنت میں مبتلا ہو جائیں اور یہ کہہ دیں کہ میں الہ ہوں، ان کو اللہ نے بڑے مراتب دے رکھے ہیں، کسی وقت اس زوم میں مبتلا ہو جائیں جس میں تم اللہ کے مراتب پا کر ہو جاتے ہو، تو جانتے ہو ہم کیا کریں گے ان کے ساتھ، ان میں سے جو یہ کہنے کی جسارت کرے کہ اللہ کے سوا میں الہ ہوں، تو اس کو بھی ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیں گے، یعنی یہ نہیں کہ وہ ہماری گرفت سے بچ جائیں گے، وہ ہمارے مقرب ہیں تو ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، ہمارے یہاں پھر قانون ایک ہی ہے، انصاف بے لاگ ہے، ان کو بھی وہی سزا ملے گی جو ہم تمہارے لیے اعلان کر رہے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ پوری تقریر اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے فرمائی ہے جو اوپر بیان ہوئی، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی یہ حیثیت مان لی جائے کہ وہ اپنی سفارش سے مجرموں کو چھڑا سکتا ہے، تو عقیدہ آخرت بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، یعنی یہ جو تصور بعض اوقات گمراہ قوموں میں پیدا ہوتا ہے کہ فلاں ہماری سفارش کر دے گا، فلاں کی شفاعت سے ہم بخش دیے جائیں گے، ان سب کی نفی کرتی ہے، اس لیے کہ اگر یہ معاملہ ہے کہ کوئی حق کو باطل بنا سکتا ہے، کوئی اپنے ناز و تدلل سے کسی کو چھڑا سکتا ہے، کوئی کسی مجرم کو جنت میں پہنچا سکتا ہے، تو یہ غلط فہمی دور کر لو، اس طرح کا حق ہم نے کسی کو بھی نہیں دے رکھا ہے، چنانچہ عقیدہ آخرت بلاغ انصاف کا عقیدہ ہے، وہ یوم الدین ہے، یوم جزا ہے، اس دن کے بارے میں یہ تصور کرتے ہو، اور خدا کے بارے میں بھی یہ ماننا ممکن نہیں رہتا کہ وہ کوئی عادل اور حکیم ہستی ہے جس کے وعدوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، ہم اگر اس پروردگار کے وعدوں پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ اطمینان رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے کسی عمل کو ضائع نہیں کرے گا، اگر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اس کے ہاں کسی بے انصافی کا کوئی تصور نہیں ہے، تو یہی چیز تو ہمیں اعتماد بخشتی ہے، یہی دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت اور تکلیف میں پابر جا رکھتی ہے، اسی کے سہارے پر تو انسان کھڑا ہے، یہی چیز ختم ہو گئی تو پھر باقی کیا رہ جائے گا، تو اس لیے تنبیہ فرمائی کہ یہ بیوقوفیاں اور حماقتیں یہ چھوڑو، اور سمجھ لو اس بات کو کہ فرشتوں میں سے بھی کوئی اگر یہ جسارت کرے، جنات میں سے جس نے کی ہے ابلیس نے، ہم نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، اگر فرشتوں میں سے کوئی کرے گا تو وہ بھی اسی انجام کو پہنچے گا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون، یہ نشانیاں مانگتے ہیں، ظاہر ہے کہ جب قرآن اس طرح عقل سے استدلال کرتا ہے، اس طرح پرانے صحیفوں سے استدلال کرتا ہے اور کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دیتا، تو پھر یہ پلٹ کر کہتے ہیں کہ نہیں بس کوئی نشانی دکھا دیجئے پھر ہم مان لیں، یعنی علم و عقل اور استدلال سے، ریزننگ سے کوئی چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ نشانیاں مانگتے ہیں۔ اولم یر الذین کفروا، کیا ان منکروں نے بارہا دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین دونوں بند ہیں، کانت رت کا کسی چیز کا مل کے بند ہو جانا، تو اس کو بیان کیا ہے، آسمان اور زمین دونوں بند ہیں، کیا یہ مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ آسمان برسے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور بارش سے ہوتا ہے، وہ برستی ہے تو کھیتیاں اگتی ہیں، وہ برستی ہے خوشحالی آتی ہے، وہ برستی ہے تو رزق پیدا ہوتا ہے، تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ بارش رک جاتی ہے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے آسمان بھی بند ہو گیا، زمین بھی بند ہو گئی، یعنی آسمان سے بارش نہیں ہوئی اور زمین سے سبزہ نہیں ہوگا، زمین پر بھی بارش پڑتی ہے تو اس کا رحم کھلتا ہے اور پھر اس کے اندر سے نباتات نکلتی ہیں، دوسری مخلوقات پیدا ہوتی ہیں، ایسے لگتا ہے کبھی کبھی جب اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں جیسے سورہ یوسف میں ذکر ہوا ہے کہ 7 سال کے لیے بارش روک دی گئی، یہ معمولی مدت نہیں ہوتی، ظاہر ہے کہ قحط پڑ جائے گا اس کے نتیجے. میں ایک ایسی جگہ رہا ہوں جس میں بارش شب و روز کی زندگی ہے، اس خطے میں اگر بارش رک جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ میری وہاں موجودگی میں 40 دن کے لیے رک گئی. اور 40 دن، یعنی یہ میں کوئی اندازے سے نہیں کہہ رہا، ٹھیک 40ویں دن بارش ہوئی، 40 دن کے لیے رک گئی. تو وہ ملک کے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے در و دیوار سے سبزہ اگ رہا ہے، اس میں درختوں کو آگ لگ گئی. یعنی وہی سبزہ اور وہی گرد و پیش کی نباتات، وہ سب کی سب جل اٹھی. یہ معلوم ہوا کہ ہر چیز ختم ہوئی، یعنی زندگی کی اور حرارت کی کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی. ظاہر ہے اس میں لوگوں نے دعائیں بھی کی، اللہ تعالیٰ سے درخواست بھی کی، ہو گئی بارش. تو یہ اس کیفیت کو بیان کیا ہے، یعنی جب زمین بھی جل اٹھے اور آسمان سے بھی ابر نہ برس رہا ہو. تو اس کو رت سے تعبیر کیا. کیا ان منکروں نے بارہا دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین دونوں بند ہیں، یعنی آسمان سے بارش نہیں ہوئی اور زمین سے سبزہ نہیں ہوا. اسی کو آیت میں رت یعنی بند ہونے سے تعبیر کیا ہے. آسمان کھلتا ہے تو گویا بارش برس پڑتی ہے، زمین کھلتی ہے تو نباتات نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ بند ہے. فرمایا کہ پھر یہ کیا ہوا، ففتقناہما، وہی بند زمین پھر کس طرح کھلتی ہے، آسمان برس پڑتا ہے. یعنی آسمان بھی اپنے دفینے اگل دیتا ہے، زمین بھی اپنے خزانے اگل دیتا ہے، دونوں کھل جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے تالے پڑے ہوئے تھے، قفل لگے ہوئے تھے، کھل گئے. ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو کھول دیا. اس سے پھر وہ پانی برستا ہے. وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو آسمان کے پانی سے پیدا کیا. یعنی یہ زندگی، یہ حرارت، یہ حدت، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو دنیا میں، یہ اس پانی سے جو آسمان سے برستا ہے یہ پیدا ہوتی ہے. زندگی اس پانی میں ہم نے رکھتی ہوئی ہے. اور جب ہم بند کرتے ہیں تو یہی بتاتے ہیں کہ بس اس کو بند کر دینا ہے، یہی زمین ریگستان اور صحرا ہو جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. آسمان اور زمین دونوں بند ہیں، پھر ہم نے ان کو کھول دیا. اور جب ہم نے ان کو کھول دیا تو پھر فرمایا کہ ایسے ہی جیسے اس وقت یہ کھلے ہیں اور اس کے نتیجے میں زمین بھی کھل گئی ہے، ہم نے ہر زندہ چیز کو آسمان کے پانی سے پیدا کیا. میں نے لکھا ہے یعنی آسمان کو کھول دیا اور اس نے دھڑا دھڑ پانی برسانا شروع کر دیا. اس کے نتیجے میں زمین بھی کھل جاتی ہے اور نباتات کے خزانے اگلنا شروع کر دیتے. یہ مشاہدہ، یہ ہمارا عام مشاہدہ ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بارش روک کر انسان کو متنبع کرتے ہیں. یہ مشاہدہ جن حقائق پر دلالت کرتا ہے، استاذ امام امین احسن اصلاحی نے ان کی وضاحت فرمائی ہے. وہ لکھتے ہیں اس میں نہایت واضح دلیل توحید کی موجود ہے. یعنی اس مشاہدے میں اگر غور کرو تو نہایت واضح دلیل توحید کی موجود ہے. اگر آسمان میں الگ الہ اور زمین میں الگ معبود ہوتے تو آسمان کو کیا پڑی تھی کہ وہ زمین کو زندہ و شاداب رکھنے کے لیے اپنے ذخیرے کا پانی صرف کرتا. یعنی وہاں پھر کون سنتا تمہاری دعا، وہ تو تمہارا معبود نہیں تھا، کون تم پر رحم فرماتا. تو آسمان کا معبود بھی وہی ہے، وہ بند کر کے تمہیں توجہ دلاتا ہے اور پھر کھول دیتا ہے. زمین و آسمان میں تو آسمان کو کیا پڑی تھی کہ وہ زمین کو زندہ و شاداب رکھنے کے لیے اپنے ذخیرے کا پانی صرف کرتا. زمین و آسمان میں یہ زوجین کی سی سازگاری اس بات کی صاف شہادت ہے کہ دونوں کا خالق و مالک ایک ہے اور دونوں پر اسی کا ارادہ کار فرما ہے. پانی کے ذخیرے زمین پر ہیں، تو زمین اپنا پانی اگر معبود اس کا الگ ہوتا تو سورج کی حدت کو لے جانے کیوں دیتی، اور اگر وہ لے جاتا تو پھر برسنے کی نوبت کہاں آتی. تو یہ سب ایک قانون کے تحت ہو رہا ہے، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، ایک ہی ارادہ ہے جو کار فرما ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سازگاری کہاں سے پیدا ہوتی. زمین و آسمان میں یہ زوجین کی سی سازگاری اس بات کی صاف شہادت ہے کہ دونوں کا خالق و مالک ایک ہے اور دونوں پر اسی کا ارادہ کار فرما ہے. دوسری شہادت اس کے اندر ماد کی ہے، یعنی قیامت کی، جب زمین خشک و بیاب و گیا، یا بالفاظ دیگر مردہ ہو کر از سر نو زندہ و شاداب ہو جاتی ہے، تو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو کیوں مستبد خیال کیا جائے؟ یعنی یہ تو موت کے بعد زندگی کا روزمرہ مشاہدہ ہے جو تمہیں خدا کراتا ہے، وہی زمین ہے کہ وہ پانی روک لیتا ہے تو مردہ اور بیاب و گیا ہو جاتی ہے، برساتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر چیز زندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اس کے باوجود روزانہ دیکھتے ہو اور پھر خیال کرتے ہو کہ قیامت کیسے آئے گی۔ تیسری شہادت اس کے اندر انسان کے مسئول ہونے کی ہے، یعنی جواب دہ ہونے کی۔ جب خدا نے انسان کی پرورش کے لیے یہ کچھ اہتمام فرمایا ہے کہ اپنے آسمان و زمین، سورج چاند اور ابر و ہوا، ہر چیز کو اس کی خاطر سرگرم کار رکھتا ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس کو بالکل شتر بے مہار بنا کر چھوڑ دے، محاسبے کا کوئی دن اس کے لیے مقرر نہ کرے؟ جب یہ نعمتیں ہیں اور یہ کرم فرمائیاں ہیں اور اس طرح سے اس نے پوری کائنات کو تمہارے ساتھ ہم آہنگ کیا ہے، کیسے یہ خیال کر کے بیٹھ جاتے ہو کہ وہ تم سے پوچھے گا نہیں؟ نہیں، تم کو جواب دہ ہونا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔